يا آدم فيقول لبيك لبيك وصانيك ورحيم في نبي فيقول أخذ بعض النار قال ما بعض النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعون تسعين فعنده يشيب السغير فدعوا كل ذات حمل حملها وذروا الناس سبارا ما هم بسبارا ولكن عذاب الله الشديد قالوا يا رسول الله وأينا لك واحد قال أبشروا فإن منكم رجل مؤمن يأجوج ومأجوج ألفا ثم قال والذي نفسي بيدي إني أرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبرنا فقال أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا فقال أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبرنا قال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے, یہ ارشاد باری تعالی کا قیامت کے دن ہوگا, محشر میں ہوگا. اے آدم, تو حضرت آدم علیہ السلام جواب میں عرض کریں گے, حاضر ہوں آپ کے دربار میں اے میرے رب, ساری سعادتیں آپ کے قبضۂ قدرت میں ہیں, ساری خیر اور بھلائی آپ کے دست قدرت میں ہیں. معلوم ہوا کہ کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو پکارے تو بہت اچھے الفاظ کے اندر اس کا جواب دینا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کو باری سبحانہ وتعالی نے ندا لگائی تو آدم علیہ السلام نے بہت عمدہ انداز کے اندر اس کا جواب پیش کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کی کھیپ نکالو, اخرج نکالو, باسن ناری, جہنم کی جماعت, جہنم کی کھیپ نکالو. وما باس النار, آدم علیہ السلام عرض کریں گے کتنی مقدار میں نکالو, یعنی بنو نوع انسان میں سے, میری قیامت تک آنے والی اولاد میں سے جہنمیوں کو نکالنے کا آپ حکم دے رہے ہیں تو میں کتنی مقدار کے اندر نکالوں؟ اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرمائیں گے, 1000 میں سے 999, یعنی ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے واسطے اور 1 جنت کے واسطے. اب اتنی بڑی مقدار کے اندر جہنم میں لوگ الگ کر کے بھیج دیے جائیں گے, یہ بات سن کر کے فَإِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ, کم عمر لوگ بھی بوڑھے بن جائیں گے. چونکہ یہ اتنا سنگین حکم ہوگا, بڑا خطرناک حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی اور بس 1 تو کون 1 ہوگا, اور یہ 999 اتنی بڑی تعداد جہنم میں جانے والی. یہ اعلان سن کر کے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ولكن عذاب الله شدید. ہر حمل والی اپنے حمل کو رکھ دے گی یعنی حمل گر جائے گا, اسقاط ہو جائے گا. خوف کی شدت کی وجہ سے آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے, حالانکہ شراب کا نشہ نہیں ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قدر سخت ہوگا کہ اس کی بات سن کر کے حمل والیاں حمل رکھ دے گی, لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے, ہوش و حواس لوگوں کے اڑ جائیں گے. اب ایک سوال ہے کہ حمل والیوں کا حمل اسقاط ہو جائے گا, تو بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے آخری وقت پر جو پہلا سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ جب دنیا سے نکل کے آخرت کی طرف جا رہے ہوں گے, اس وقت عظیم زلزلے رونما ہوں گے اور اس وقت کے اوپر جتنی عورتیں حمل سے ہوگی خطرناک زلزلے کی وجہ سے ان کے حمل کا اسقاط ہو جائے گا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا. تو اس آیت کا اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو جوڑ ہے, اس جوڑ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی آخری گھڑی میں جب قیامت کے عظیم زلزلے رونما ہوں گے اس وقت کے اوپر یہ بھیانک منظر ہوگا, اور دنیا کے اندر اس دور میں جتنی بھی حمل والیاں ہوگی ان کو اسقاط ہو جائے گا. اس اعتبار سے یہ آیت کا تعلق ہو جائے گا پہلے سور کے موقع سے, دنیا کے آخری اوقات سے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسقاط حمل اور نشے کی حالت یہ مجاز پر محمول ہے, یعنی قیامت کے دن اس قدر ہولناک اور بھیانک مناظر ہوں گے کہ اگر بالفرض کسی کو حمل ہو تو ان کے حمل کا اسقاط ہو جاوے. اس صورت کے اندر یہ نفخہ ثانیہ سے متعلق آیت ہوگی کہ نفخہ ثانیہ کے بعد حالات ایسے ہوں گے کہ ہولناک مناظر اتنے بھاری بھرکم ہوں گے کہ اگر بالفرض کسی عورت کو حمل بھی ہوگا تو اس حمل کا اسقاط ہو جائے گا. قالوا یا رسول اللہ وأینا ذاک الواحد. ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول, وہ ایک جنتی کون ہوگا ہم میں سے, یعنی ایک ہی اگر جنتی ہے تو کس کا نمبر آئے گا, کون ہوگا وہ ایک جنتی ہم میں سے. قال, ارشاد فرمایا, ابشرو, خوش ہو جاؤ, فإن منکم رجلا, تم میں سے ایک فرد اور یاجوج ماجوج میں سے ہزار فرد, تم میں سے ایک فرد یاجوج ماجوج میں سے ایک ہزار فرد, یعنی جہنم میں جو جانے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہوگی تو یہ بڑی عظیم تعداد یاجوج ماجوج میں سے ہوگی. باقی انسانوں کے اندر سے بہت کم لوگ جہنم میں جانے والے ہوں گے, اور عامۃ المسلمین میں جو نافرمان ہیں ان میں سے بھی جہنم میں جانے والوں کی تعداد کم ہوگی, اسی لئے کہ بہت سارے گنہگاروں کے گناہ اللہ دنیا میں معاف فرما دیں گے، بہت سے گنہگاروں کی شفاعت کی بنیاد پر مغفرت ہو جائے گی، بہت سے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں گے، مختلف اولیاء شہداء کی شفاعتیں بھی ہوگی، انبیاء کی بھی شفاعتیں ہوگی، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفاعتیں ہوگی۔ اسی لیے عام عاصی مسلمانوں میں سے جہنم میں جانے والے یکا دکا رہیں گے، باقی جو اکثریت جہنم میں جائے گی وہ یاجوج ماجوج میں سے ہزار فرد جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، مجھے یقین ہے کہ تم اہل جنت میں ایک چوتھائی ہوں گے، یعنی جنت میں جانے والا جو مجمع ہوگا اس میں ایک ربع تو امت محمدیہ میں سے ہوگا۔ جب اتنی بڑی بشارت سنی، فکبرنا، صحابہ کرام نے مسرت اور خوشی کے اظہار پر نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر کہا کہ اچھا امت محمدیہ میں سے کل جنت میں جانے والوں کا ربع امت محمدیہ میں سے ہوگا۔ فکبرنا کا دوسرا ترجمہ ہے، ہم نے اس مقدار کو بڑا سمجھا کہ یہ مقدار تو بڑی عظیم مقدار ہے کہ کل جنتیوں میں ایک ربع امت محمدیہ ہوگی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی امتوں میں ایک امت مجموعی ایک ربو ہوگی، یہ بڑی عظیم تعداد ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، ارجو ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، مجھے تو یہ یقین ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا ایک تہائی ہوں گے۔ واہ واہ، یعنی جنت میں جانے والوں کی مجموعی مقدار میں ایک تہائی تم لوگ ہوں گے۔ فکبرنا، ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، یا دوسرا معنی یہ کہ اس مقدار کو ہم نے بڑا سمجھا کہ یہ تو بڑی عظیم الشان مقدار ہے۔ فقال، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ تم کل جنتیوں کا آدھا ہوں گے، کل جنتیوں میں آدھی مقدار تمہاری ہوگی۔ فکبرنا، ہم نے پھر نعرہ تکبیر لگائی، اللہ اکبر، مارے خوشی کے، اور جو ہے اس مقدار کو عظیم الشان مقدار سمجھتے ہوئے ہم نے جو ہے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ دیکھیے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یوں فرمایا کہ کل جنتیوں میں ایک ربع تم ہوں گے، پھر فرمایا کل جنتیوں میں ایک ثلث تم ہوں گے، پھر فرمایا کہ کل جنتیوں میں نصف تم ہوں گے، شروع میں کیوں نہیں فرما دیا کہ کل جنتیوں میں نصف تم ہوں گے، ربو سے بڑھا کر پھر ثلث، ثلث سے بڑھا کر پھر نصف، یہ الگ الگ کیوں بیان فرمایا؟ نمبر ایک، یہ ترتیب اس لیے اختیار فرمائی کہ اوقاف نفس ہوتی ہے، یعنی اس طرح پہلے کم پھر زیادہ بتلاؤ تو بات دل میں اچھی طریقے سے جم جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ نمبر دو، इसमें इकराम का आला तरीन अंदाज है कि पहले रुबो फिर सुल्स फिर निस, ये इकराम का एक आला तर्ज है। नंबर तीन, वही इसी तरतीब से आई कि पहले वही आई रुबो वाली, फिर वही आई सुल्स वाली, फिर वही आई निस्फ वाली। नंबर चार, तदरीजी बशारत इंसान की खुशी को बढ़ाने वाली चीज है। तदरीजी तौर पर अगर खुशखबरी सुनाई जाए तो इंसान की खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है कि भाई आपको एक रोज की छुट्टी मिलेगी, फिर बताया दो रोज की मिलेगी, फिर बताया तीन रोज की मिलेगी। तो जिस कदर तदरीजी मसर्रत सुने तो खुशी भी बढ़ती चली जाती है। ये जो है एक अंदाज होता है मसर्रत और खुशी को बढ़ाने का। फकब्बरना, ऐसे एक दूसरी हदीस के अंदर है, अहलुल जन्नति मिअतुन व इश्रून सफ्फन लकुम मिनहा समानून सफ्फन, कि कयामत के दिन जन्नत में जाने वालों की 120 सफे होगी, उसमें से 80 सफे उम्मत मोहम्मदिया की होगी। इस रिवायत को सामने रखे तो निस्फ से भी बढ़ जाता है, चूंकि ये दो सुल से हो गया 80 सफ वाला मामला। वमा अंतुम कॉल, वमा अंतुम, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों के अंदर ऐसे होंगे सफेद बैल की खाल में सियाह बाल की तरह, सफेद बैल की खाल में सियाह बाल की तरह, यानी एक बैल पूरा सफेद रंग का हो और उसमें एक काला बाल हो, तो सफेद बैल के पूरे चमड़े के ऊपर जो सफेद रंग के बाल हैं उनकी मकदार कितनी ज्यादा होगी, और उसके मुकाबले में एक बाल काला है उसकी क्या हैसियत रहेगी, निहायत कम। या रावी यूं कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, काले रंग के बैल के अंदर सफेद रंग के बाल की तरह तुम होंगे, यानी एक बैल पूरा काले रंग का हो और उसमें एक बाल सफेद रंग का हो, तो पूरा चमड़ा काला तो उसके अंदर काले बाल कितनी बड़ी मकदार के अंदर होंगे और उसमें सफेद बाल जो होगा वो एक ही होगा। गर्ज ये के हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मंशा ये है कि उम्मत मोहम्मदिया जहन्नम के अंदर जाने में निहायत कम मकदार के अंदर होगी, बहुत कम मकदार में, यानी उम्मत मोहम्मदिया जितनी बड़ी मकदार के अंदर जन्नत में जाएगी उसके मुकाबले के अंदर जहन्नम में जाने वाले निहायत कम मकदार में होंगे। अब ये दोनों यहां रावी ने औ से जिक्र किया, तो या तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर तनवी के फरमाया कि सफेद बैल की खाल में सियाह बाल, या काले बाल काले बैल की खाल में सफेद बाल, ये तनवी है, या ही के रावी को शक है। लेकिन दोनों सूरत के अंदर हासिल क्या रहेगा कि पूरे बैल के अंदर दो बाल, पहली सूरत में सफेद, दूसरी सूरत में काला, पहली सूरत में काला बाल, दूसरी सूरत में सफेद, मजमुई दो बाल के बकदर का इस उम्मत के लोग जो है जहन्नम के अंदर जाने वाले होंगे। गोया जन्नत में जाने वालों की मकदार बहुत बड़ी होगी, جہنم میں جانے والوں کی تعداد نہایت قلیل ہوگی. ترجمۃ الباب سے ربط تو اس طرح ہوگا کہ باری تعالیٰ فرمائیں گے یا آدم, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے. تو یہ کتاب الانبیاء کے ساتھ اس کا ربط جو ہے ہو جائے گا. اور پھر یاجوج ماجوج کا تذکرہ آیا اور باب ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا چل رہا ہے, اسی لیے اس سے ربط ہو جائے گا. جی اللہ تعالی کا فرمان اب نیا ترجمۃ الباب لا رہے ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے میں. حضرت آدم ہو گئے, حضرت نوح ہو گئے, حضرت ہود ہو گئے, یاجوج ماجوج ذوالقرنین ہو گئے, اب لا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو. قرآن کی آیت کو ترجمۃ الباب بنایا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. دراصل اس آیت کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ثنا کرنی, تعریف کرنی مقصود ہے. خلیل کس کو کہا جاتا ہے؟ نمبر ایک, جس کے ساتھ سچی محبت ہو. نمبر دو, ایسی محبت جو دل دماغ میں پیوست اور راسک ہو چکی ہو, دل دماغ میں رچ بس گئی ہو, راسک اور پیوست ہو گئی ہو, ایسی محبت کو خلت کہا جاتا ہے. نمبر تین, اعلی درجے کا جس کو قرب اور مقبولیت حاصل ہو. اعلی درجے کا قرب اور مقبولیت حاصل ہو. نمبر چار, خلتن خاک فتح کے ساتھ, اس سے لفظ خلیل کو مشتق اگر مانے تو خلا کے معنی آتے ہیں حاجت کے, اور خلیل کہیں گے ایسی ذات کو کہ جس نے اپنی تمام تر حاجتوں کو صرف اپنے رب سے وابستہ کر رکھا ہو, کسی اور کی طرف اس کا دھیان نہ ہو, اپنی حاجت روائی میں, تکمیل ضرورت میں کسی کی طرف اس کا دھیان نہ ہو, صرف اپنے رب کی طرف دھیان ہو, اس کو کہتے ہیں خلیل. تو یہ معنی کریں گے خلتن خاک فتح سے مشتق مان کر کے. اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ خلتن خاک ذمے سے مشتق ہے, اور اس کے معنی آتے ہیں کسی کے لیے خالص ہو جانا. خلتن کسی کا مخلص ہو جانا, خالص کسی کے لیے ہو جانا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی خالص کر ڈالی. سگے باپ سے انہوں نے دشمنی مول لی, پوری قوم اور بادشاہ وقت سے دشمنی مول لی محض اللہ کے واسطے. تو جس کی دوستی دشمنی ساری کی ساری لوٹتی ہو محض اللہ کی رضا کے خاطر. پھر ایک مفہوم یہ بھی اس کا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا, یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی، ان کو اللہ نے امامت اور پیشوائیت کا مقام عطا فرمایا، پیشوا امام ہونے کا منصب، اور نصرت اور مدد سے نوازا، یہ بھی مانا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ابراہیم سوریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان کے اندر جب وہ منتقل ہوگا تو اس کا ایک معنی ہوگا ابن راحمن، رحم و کرم کرنے والا اب، باپ ابراہیم، رحم و کرم کرنے والا باپ، یہ معنی اس کا نکلے گا. ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے ابا کا نام آزر تھا جیسے کہ منصوص ہے، اور تعرخ یا تعرخ اس کا لقب تھا. ابراہیم ابن آزر ابن ناحور، نون الف ہا واو را، ناحور یہ دادا کا نام. ابن شاروخ شین الف رے واو خا، ابن فالخ فے الف لام خا، ابن عبیر این بے یارا یا عابر، ابن شالخ شین الف لام خا، ابن عرف خشد الف را فا خا شین دال، ابن سام ابن نو. اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا نسب ہے. ابراہیم ابن آزر ابن ناحور ابن شاروخ ابن راغو ابن فالخ ابن عبیر یا عابر ابن شالخ ابن عرف خشد ابن سام ابن نو، یہ آپ کا نسب بعض اہل سیر نے نقل کیا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست گہرا بنا لیا. جی باری تعالیٰ فرماتے ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام امت تھے. کیا مطلب امت ہے؟ مختلف افراد میں، ایک بڑی جماعت میں، ایک بڑی امت میں، الگ الگ فرد میں جو صلاحیت جو قابلیت پائی جاتی ہے وہ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھی. کہ بھئی یہ پوری امہ ہے، اس میں یہ قابلیت، اس میں یہ صلاحیت، اس میں یہ قابلیت، اس میں یہ صلاحیت، سب کے اندر جو الگ الگ صلاحیتیں قابلیتیں ہیں وہ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جمع تھی. دوسری توجہ اس کی یہ بھی کی جاتی ہے کہ وہاں عراق میں، کفرستان میں، کفر کے ماحول میں اکیلے ابراہیم علیہ السلام موحد تھے. گویا کہ امت موحد کون، موحدہ امت کون؟ تو کا ابراہیم علیہ السلام. کا پوری امت توحید میں، امت ایمان میں وہی ایک، بس وہی ایک. اس اعتبار سے بھی ان کو امت کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے. قانتا للہ، وہ اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے والے تھے. دوسری جگہ فرمایا ان ابراہیم لواہ حلیم. اواہ کے کیا معنی؟ تو امام بخاری ابو میسرہ امر ابن شرحبیل حمدانی الکوفی کے حوالے سے لا رہے ہیں کہ الرحیم اواہ کے معنی ہوتے ہیں حبشی زبان میں رحم و کرم کرنے والے کو اواہ کہتے ہیں. یہ حبشی زبان سے یہ تفسیر لائے، اور ہمارے لوگ کیا تفسیر کرتے ہیں عربی زبان سے؟ جو کثرت سے آہ آہ کرنے والے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کثرت سے دعا کرنے والے، کثرت سے رقت قلبی جن کے اندر پائی جاتی ہو، اللہ کے سامنے بہت زیادہ آہ آہ کرنے والے ہو، اس کو کہا جاتا ہے اواہ. جی
قولي جل ذكرهم إن إبراهيم لأواه حليم فقال أبو ميسرة الرحيم بلسان حبشتي وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن معمر قال حدثني سعيد بن جبير رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم
إنكم محشرون حفاة عراة غرا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يوسى يوم القيامة إبراهيم وإن ناسا من أصحابي يقال بهم ذات شمال فأقول أصيحابي أصيحابي فأقول إنهم لم يزالوا ممتدين على أعقابي منذ فارغتهم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا لدنه فيه إلى قولي العزيز الحكيم.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے، تمہارے قدموں کے اندر چپل نہیں ہوگی، ننگے پیر، عفاتن حافی کی جمع ہے، گورا اراتن بدن بھی ننگا ہوگا، اس لیے کہ کفن تو قبر کی مٹی کھا گئی، گرلن غیر مختون یعنی ختنہ کے اندر جو چمڑی کاٹی گئی تھی وہ بھی واپس آ جائے گی، اگرل اور استدلال کے طور پر آیت تلاوت فرمائی کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا قیامت کے دن ہم اسی طرح ہم تم کو دوبارہ لائیں گے، اور انسان جب رحم مادر سے پیدا ہو کے دنیا میں آتا ہے تو بدن پر کپڑا نہیں ہوتا، چپل نہیں ہوتی، ختنہ کی چمڑی بھی موجود ہوتی ہے، اسی حال میں قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا. وعدن علینا یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے جس کو پورا کرنا، انا کنا فاعلین ہم اس کو پورا کر کے رہیں گے. اب سب لوگ اپنی قبروں سے ننگے نکلیں گے. واول من یکسا یوم القیامۃ ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے تو کیوں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اول من یکسا، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نمبر پر پہنائے جائیں گے؟ یہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں. تو سمجھو اول من یکسا اس لیے ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ انسان ہیں کہ سب سے پہلے ختنہ ان کی ہوئی، اور ختنہ کرتے وقت کے اوپر بدن کا بعض حصہ کھولنا پڑتا ہے، بڑی عمر میں ختنہ ہوئی اور اللہ کے حکم سے ختنہ کی بدن کا حصہ کھول کر کے اس اعزاز میں ان کو قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس پہنایا جائے گا. نمبر دو، نمروز نے جب آپ کو آگ میں ڈالا تھا تو بدن سے کپڑے اتار کر کے ڈالا تھا، گویا کہ اللہ کے دین کے لیے آپ کو ننگا کیا تھا نمروز بادشاہ نے، اس اعزاز میں سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنائے جائیں گے. نمبر تین, کہتے ہیں کہ انسانیت کے اندر ازار پہننے کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. اس سے پہلے جبے پہنتے ہوں گے, چوگے جیسے پہنتے ہوں گے, لنگی پہنتے ہوں گے. سب سے پہلے ازار کی سنت طریقہ جاری کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, اور وہ ستر کے اعتبار سے زیادہ اچھی چیز ہے. اسی لیے ان کو سب سے پہلے جنتی لباس پہنائے جائیں گے. دوسرا سوال کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پہلے نمبر پر نہیں, اور پہلے نمبر پر کیوں ابراہیم علیہ السلام؟ جواب نمبر ایک, متکلم اس عمومی خطاب میں شامل نہیں ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں, لہذا حضور اس ترتیب میں شامل نہیں ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر اطہر سے تشریف لائے, اسی وقت بالباس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. گویا کہ متکلم اس عمومی خطاب میں شامل نہیں ہے. بعض حضرات نے یوں کہا کہ مفضول بعض مرتبہ کچھ امتیازی صفت کی وجہ سے مخصوص ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے فضیلت مطلقہ ثابت نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام مفضول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے, اور اول من یکسا والی خصوصیت ایک امتیازی جزوی خصوصیت ہے, اس کی وجہ سے کلی فضیلت ثابت نہیں ہو جاتی. یہ بھی ایک توجیہ کی گئی ہے اس کی. وَإِنَّ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِ يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, اور میرے صحابہ میں سے بہت سارے لوگوں کو بائیں طرف سے پکڑ کر کے ہٹایا جائے گا. میری امت کے لوگوں میں سے بہت سو کو پکڑ کر کے ہٹایا جائے گا, بائیں طرف سے پکڑ کر کے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی امت قطار لگا کر کے آئے گی, تو بہت سو کو بائیں طرف سے پکڑ پکڑ کر کے ہٹایا جائے گا. چلو ہٹو, ان کے ہاتھ سے حوض کوثر نہیں ملے گا, تمہیں تمہارے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر نہیں ملے گا. فاقولو, میں آواز لگاؤں گا, یہ تو میرے صحابہ ہے, میرے امتی, میرے صحابہ, میرے امتی. اب یہ جو دو مرتبہ جملہ ارشاد فرمایا, یہ قلت عدد کے پیش نظر اصحابی, یہ تذکیر قلت تعداد کے لیے, اور دو مرتبہ فرمانا تاکید کے لیے. یعنی میرے سامنے میرے امتی جو قطار میں ہوں گے, ان میں سے چند لوگوں کو فرشتے ہٹائیں گے اور کہیں گے, ہٹانے والا فرشتہ کہے گا, یہ لوگ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اپنی ایڑیوں کے بر پلٹ کے برابر مرتد ہو گئے تھے, جب سے آپ نے ان کو چھوڑا تھا, یعنی آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے. بس میں اس وقت پر وہ بات کہوں گا جو اللہ کے ایک نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. گویا کہ اس امت کے چند لوگوں کو ملائکہ حوض کوثر والی قطار سے ہٹائیں گے, وہ چند لوگ ہوں گے. انہوں نے حقوق واجبہ میں کوتاہی کی تھی, اور جو ہے صراط مستقیم سے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے اس وجہ سے. اب یہاں یہ بات صاف کر لینی چاہیے کہ علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ردت سے مراد ردت عن الاسلام نہیں ہے کہ اسلام سے مرتد ہو کے نعوذ باللہ کافر بن گئے ہو، اس لیے کہ ارتداد کے لفظ سے کفر اسی وقت مراد لیا جاتا ہے جبکہ مطلق ہو اور کوئی قید نہ ہو، اور یہاں تو مقید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں حقوق عباد اس کے اندر کوتاہی، وہ تو ظاہر ہے کہ ہم معصوم تو صرف انبیاء کو مانتے ہیں، لہذا اگر کسی سے کوئی حقوق العباد کی کوتاہی ہو گئی ہو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، ورنہ اسلام اور صراط مستقیم سے کوئی بھی صحابی الحمدللہ مرتد نہیں ہوئے. اور تیسرا امکان یہ ہے کہ اعراب اور جو ہے کچھ دیہاتی قسم کے اکھڑ مزاج کے لوگ جنہوں نے کسی رغبت اور لالچ میں یا کسی ڈر کے اندر ظاہر میں اسلام قبول کیا تھا، ڈگمگاتے تھے، وہ لوگ مرتد ہو گئے ہو اس کی طرف روایت میں اشارہ ہے. کوئی صحابی الحمدللہ مرتد نہیں ہوا.